حلال ہوگا نہیں، عورت بھی ذبح کرے تو حلال ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ پتھر سے اگر ایسا نوکیلا اور دھاردار پتھر ہے جس کے ذریعے سے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے تو اس کا ذبح کرنا جائز اور وہ ذبیحہ اس کا کھانا جائز ہے. پرانے زمانے کی تہذیبوں میں جو ذکر کیا ہے کہ لوگ چھریاں پتھروں کی بناتے تھے، اسی طرح نیزے وغیرہ انہیں پتھروں کے رگڑ کر کے اس کا نوکیلا کر کے پھر اس کو استعمال کرتے تھے. یہ پرانے کتابوں میں اس کا فوٹو دیا ہے. پھر اس کے بعد ترقی ہوئی، لوہے کی ایجاد ہوئی تو لوہے سے بنانے لگے، تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر پتھر سے اس نے ذبح کیا تو کوئی انہونی چیز نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. پتھر سے کیسے ذبح کریں گے؟ کہتے ہیں اس کو توڑو تو بعض پتھر دھاردار نکلتے ہیں. ایسا ہے کہ آدمی کا اگر ہاتھ کاٹا جائے، گلا کٹ جائے تو گلا کٹ سکتا ہے اس سے. اس طرح انہوں نے بکری کو ذبح کیا. گویا اس طرح کے کسی بھی چیز سے اگر رسول نے ایک حدیث میں آئے گی، اس میں شاید اس باب میں آئے، ما انہارت دم، جو بھی آلہ ہو اس جس سے خون جو ہے بہایا جائے اس سے ذبح کرنا جائز، کوئی بھی آلہ سوائے پتھر دانت کے یا ہڈی کے، دانت سے کاٹ کر کے نہیں، یا ناخن سے، ہاتھی کا ناخن، اس میں کیا نام ہے، حبشہ میں ہاتھی کے ناخن کو کے ذریعے سے چھری بناتے تھے. کس طرح وہ بناتے تھے، کیسے اس کو دھاردار کرتے تھے، اللہ عالم. لیکن پیارے رسول نے اس ناخن کے سے ذبح کیے ہوئے جانور کا کھانا حرام فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انمرہ تنزب حدشاتن، ایک پتھر سے ایک عورت نے ایک بکری کو ذبح کیا تو پیارے رسول سے جب پوچھا تو پیارے رسول نے اس کے کھانے کا حکم دیا. یہاں امر اب اکلیہ، امر کیا کمانا، یعنی اس معنی سے زیادہ ہے اجنب اکلیہ، یعنی کھانے کی اجازت دی. کھانے کی اجازت نہیں بلکہ کھانے کا حکم دیا. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کا ذبیحہ حرام ہے، یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتھر سے لوہے سے نہیں ذبح کیا ہے، پتھر سے ذبح کیا ہے تو وہ حرام ہوگا. آپ نے کھانے کا اس کا حکم دیا، یعنی گویا افضل ہے کہ اس کو کھاؤ، ضائع نہ کرو. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رافع بن خدیج صحابی پیارے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا ما انہرت دم، جو بھی آلہ خون بہائے وہ ذکر رسم اللہ علیہ، اور ذبح کرتے وقت اس کے ذریعے سے بسم اللہ کا حق کیا گیا ہو، فکل تو اس کو کھا لو، لئی سسن و بخور، سوائے دانت سے ذبح کرنے کے یا ناخون سے ذبح کرنے کے. ہو سکتا ہے ناخون سے بھی ذبح کریں، ایسا کرتے ہیں لوگ. کہتے ہیں کہ چھوٹی چڑیا اگر شکار میں ہوئی، کوئی چیز نہیں تھی ذبح کرنے کی، چھری وغیرہ، تو دونوں ناخون کے درمیان پکڑ کر کے اس کے گلے کو یا گلے کی رگ کو توڑ دیتے ہیں، خون بہانے لگتا ہے. یہ چیز جائز نہیں ہے، لے سکتے ہیں، یعنی ایسا کرتے ہیں لوگ. کہتے ہیں نہیں پائے تو اس کو اس طرح کر کے اور کھا بھی گئے، بعد میں پوچھا تو ہوا کہ بھائی یہ چیز جائز نہیں تھی. یہ چڑیاں چھوٹی ہوتی ہیں، کبوتر تک آپ ناخون کے ذریعے سے اس کو اس کی رگ کو توڑ سکتے ہیں، توڑ کر کے خون نکال سکتے ہیں. یہ اس کے ذبح کے معنی میں نہیں ہوگا. ما انہرد دم وذو رسم اللہ علیہ، فکل لئی سسن و بخور، سوائے دانت سے ذبح کرنے کے یا ناخن سے ذبح کرنے کے. اسی طرح شرح میں لکھتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ، پیارے رسول نے خود بتایا، اما السن فعظم، دانت سے ذبح کرنے کو کیوں پیارے رسول نے فرمایا؟ کیونکہ وہ ہڈی ہے، اور ہڈی جو ہے، ہڈی کا کھانا یا ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں، یا ہڈی کو استنجا وغیرہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. کیونکہ پیارے رسول نے کہا کہ ہڈیاں جو ہیں یہ جنوں کے کھانے کے کام آتی ہے، اس میں وہ لوگ بھرا ہوا گوشت اس میں پاتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے، آپ پھینک دیتے ہیں ان کے لیے اس میں گوشت ملتا ہے. اور جو اسی طرح پیارے رسول نے لید وغیرہ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ ان کے جانوروں کا یہ چارہ ہے. اس کے ذریعے سے مسن و فاضل یہ ہڈی ہے. فام مغفر و فمد الحبش، پیارے رسول نے فرمایا کہ ناخن جو ہے یہ حبش کے لوگوں کی چھری ہے. اس طرح شرح میں بتاتے ہیں لوگ کہ اس کے ذریعے سے ہاتھی کے خاص طور پر، وہاں ہاتھی بہت ہوتا تھا، اور ابراہ کا ہاتھی وہیں سے آیا تھا، حبشہ سے. تو ہاتھی جو ہے وہ اس کے ناخن سے وہ چھری بناتے تھے. اس طرح بناتے تھے اللہ عالم. ہاتھی تو دیکھا گئی، لیکن اس کا ناخن کیا اس لائق ہے کہ اس سے چھری بنایا جائے، پتا نہیں. لیکن ہاتھی کا دانت اس سے چھری بناتے ہیں لوگ، اور وہ خاص طور پہ آج کل زینت وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں، وہ تو دیکھا گیا ہے. ہو سکتا ہے اپنی ضرورت اس سے کسی نرم گوشت کو پھاڑا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے، ذبح بھی کر سکتے ہیں. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. یہاں دیکھیے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ پیغمبر رسول نے فرمایا کہ کسی ذی روح جانور کو نشانہ بنانا جائز نہیں ہے. یہاں بھی اسی کے قریب یہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کسی جانور کو شکار کو آپ نے پکڑ لیا اس کو ذبح کرنا ہے تو باندھ کر کے اور پھر تیر وغیرہ سے مار کر کے اس کو مارا نہ جائے بلکہ اس کو جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے بٹھا کر کے اور تیز چھری سے ذبح کریں. اسی طرح اور کوئی بھی جانور ہو کتا ہی ہو اس کو باندھ کر کے آپ ماریں یہ صحیح نہیں. بھاگتے ہوئے اس کو ماریں اگر پاگل ہیں اور کچھ ہے تو یہ جائز ہے. اور یوک طرح شی امن دواب صبرن اسی طرح انسان کا بھی مارنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو شخص مجرم ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو ظاہر بات ہے اس کو آپ باندھ ہی کر کے قتل کریں گے. یہ دواب جو جانور ہیں ان کے بارے میں حکم ہے لیکن انسان اگر مستحق قتل ہے تو ظاہر بات ہے اس کو باندھ کر کے اس کو روک کر کے ایک جگہ پھر اس کو قتل کیا جائے گا. زنا ہے زناکار ہے تو اس کو باندھ کر کے یا یہ کہ زمین میں دفن کر کے جیسا کہ فقہ نے ذکر کیا تاکہ بھاگے نہ بھاگے گا تو زیادہ تکلیف ہوگی اور جتنے جلدی اس کو مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے اس کی تکلیف کم ہوگی. تو بتایا جاتا ہے جیسا کہ شرح احادیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے کہ اس کو آدھے جسم تک دفن کر دیا جائے زمین فوت کر کے پھر اس کے بعد اوپر کے جسم میں مار کر کے اس کو ہلاک کیا جائے. تو یہ اگرچہ باندھ کر کے ان کو مارنا ہوا لیکن یہ چیز جائز میں ہے. عام جانوروں کو اس طرح باندھ کر کے مارنا جائز نہیں ہے. سننا جائز نہیں کہا. وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو فرض کیا ہے یعنی اچھے سے اچھا سلوک کرنے کو ہر چیز کے ساتھ فرض کیا ہے. یہاں تک کہ اگر دشمن ہے اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے بھی قتل کے سلیقے شریعت میں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اس کے ناک کان نہ کاٹو آنکھ نہ پھوڑو یا اس کے چہرے کو نہ بگاڑو. یہاں تک کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جب مارنا ہو تو چہرے میں نہ مارو. چہرہ سے اشرف چیز ہے. دوسری جگہ اگر زخم ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا. چہرے پر اگر زخم ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا. دوسری جگہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اس کو چھپا لے سکتا ہے لیکن چہرہ جو ایک دم سامنے ہوتا ہے سب کے اس کو نہیں چھپا سکتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا کو فرض کیا ہوا ہے. پیدا قتل تو وہ احسن القتل کسی مستحق قتل کو قتل بھی کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو. اچھے انداز میں قتل کرو اس طرح کا جیسے کہ اس کی تفسیر پر رسول نے فرمائی ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ اور اگر ذبح کرو کسی جانور کو تو اچھے انداز میں ذبح کرو. اس کا کیا طریقہ ہے اچھے انداز میں ذبح کرنے کا اس کی تھوڑی تفسیر پر رسول نے یہ فرمائی ہے وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ اپنی چھری کو تیز کر لے ذبح کرنے سے پہلے وَلِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ذبیحہ کو آرام دے یعنی جلدی سے اس کو کاٹ دے اور اگر چھری کند ہے چھری مردار ہے تیز نہیں ہے تو پھر یقیناً اس کے ذریعے سے جانور کو زیادہ سے زیادہ دیر تک تکلیف ہوگی. تو یہ ایک مثال دی ہے پیارے رسول نے جانور کے ذبح کرنے کے وقت اس طرح کیا جائے. اسی وجہ سے تفصیل میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جانور قربانی کے جانور کو خاص طور پر ہم لوگ چھوٹے تھے تو بڑے اہتمام سے چونکہ ہر سال دیکھتے تھے تو لا کر کے پانی پہلے دانا رکھتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے پھر پانی پلاتے تھے پھر اس کو لوگ لے جاتے ہم لوگ روتے تھے کیونکہ بہت دنوں سے پالتے تھے اس کو گھر کے ایک آدمی کی طرح وہ چلتا رہتا تھا اس میں اب اس کو ذبح کرنا ہے قربانی کا جانور گھر ہی میں پلتا تھا عام طور پر تو بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو پانی بھی پیتا کی بات کتاب لکھا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے پانی وغیرہ اس کو دکھا دیا جائے تاکہ اس کو پینا ہو تو پی لے. تو یہ ہے طریقہ جانور کو اچھے سے اچھے انداز میں ذبح کرنے کا. اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو اچھے انداز میں قتل کرو یہ نہیں جیسے کہ بہت سے پرانے زمانے میں ظلم کی تاریخوں میں یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ پکڑتے تھے مخالف کو. پیارے رسول نے قیدیوں کے ساتھ بھی اچھے سے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. پرانے زمانے پکڑتے تھے تو پہلے پاؤں کاٹتے تھے پھر ہاتھ کاٹتے تھے پھر آخر میں جا کر کے دو چار دن کے بعد پھر گردن کاٹتے تھے. کتنی تکلیف آدمی کو ہوگی اور سیدھے اگر گردن کاٹ دی جائے اگر گردن زدنی ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو مار دیا جائے زندہ نہیں رہنے کا اس کو نہیں نہانے دینا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اس کو قتل کر دیا جائے. اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته. ذبح کرنے سے پہلے آدمی اپنی چھری کو تیز کر لے اور جانور کو آرام دے. اسی طرح اچھے انداز میں قتل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو دوسری حدیث میں تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ ذبح کرو تو کسی جانور کے سامنے اس جانور کو ذبح نہ کرو, اس کو دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے, یا یہ کہ اس کو اس کے سامنے, یہاں تک کہ اس کے سامنے چھری کو بھی تیز نہ کرو. یہ بھی روایت میں آیا ہے چھری اس کے سامنے تیز کریں گے کچھ بھی ہے جانور کو احساس ہوگا اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوگی. جس طرح آدمی اچانک کسی کو کوئی قتل کر دے تو اتنا تکلیف نہیں ہوگی, لیکن اس کو کہہ دیا جائے کل صبح چار دن پہلے اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں تاریخ کی صبح اتنے بجے تمہیں قتل کر دیا جائے گا, وہ پہلے ہی سے مردہ ہو جائے گا بےچارا سوکھ جائے گا, لیکن اچانک جب قتل کیا جائے گا تو وہ اس کو اس قدر تکلیف نہیں ہوگی. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. جنین پیٹ میں جو بچہ ہے پیدا نہیں ہوا ہے, گائے ہے یا کوئی بھی ایسا جانور جس کو آپ ذبح کرتے ہیں اور وہ کھانے کا جانور ہے, اس کا گوشت حلال ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اس کو آپ نے ذبح کیا ہے, تو بچے کا کیا کھانا جائز یا نہیں جائز ہے؟ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بچہ, ظاہر بات ہے جب بچے اس کو ذبح کریں گے بچہ ہو سکتا ہے زندہ نکال سکیں آپ, ایسا ہوتا ہے بچہ حرکت کرتا ہے اس کو پیٹ پھاڑ کر کے نکال کر کے آپ ذبح کر کے اس کو کھا سکتا ہے, اور اگر پیٹ کے اندر مر ہی گیا ماں کے ذبح کرنے کی وجہ سے تو اس کا کھانا جائز ہے, گویا ماں کے ذبح کرنے سے وہ بھی ذبح ہو گیا. زکاۃ الجنین زکاۃ امہ, پیٹ کا بچہ جب ذبح ہوا جانور کا تو گویا اپنی ماں, اس کی ماں ذبح ہوئی تو اس کا پیٹ کا بچہ بھی گویا ذبح ہو گیا. جس طرح ماں کا گوشت کھانا جائز ہے اسی طرح اس کا گوشت بھی کھانا جائز ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے, اس کو دوسرے لفظ سے پڑھا ہے, حالانکہ وہ گویا یہ اکثر علماء کی سمجھ نہیں ہے, اکثر علماء نے یہی سمجھا ہے کہ جب ماں کو ذبح کیا گیا گائے کو یا اونٹنی کو تو پھر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی ذبح ہو گیا. کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اس نام, اس لفظ سے زکاۃ الجنین زکاۃ امہ, یعنی جس طرح آپ اس کی ماں کو ذبح کر رہے ہیں اگر زندہ ملے تو اس کو بھی ذبح کرنا واجب ہے, یعنی بغیر ذبح کیے نہیں کھانا جائے گا. یہ معنی بعض لوگوں نے لیا لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے. وہی معنی صحیح ہے کہ اگر پیٹ میں وہ مر گیا, ماں کو اونٹنی کو ذبح کیا گیا, گائے کو ذبح کیا گیا, بکری کو ذبح کیا گیا اور اس کا بچہ پیٹ میں مر گیا ذبح کرنے کی وجہ سے, تو پھر اس کا کھانا جائز ہے. اگر کھانا چاہے آدمی, کھاتے تھے پرانے زمانے میں, بھوک مری تھی سب کچھ, اب اگر کوئی شخص نہ کھانا چاہے یہ الگ بات ہے. آج کل یہ جو ٹوپیاں وغیرہ بنتی ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے یہ افغانستان کے صدر کے اوپر کچھ غلط بات لکھی تھی تو ایک چیز یہ بھی لکھ دی تھی کہ ان کی ٹوپی جو ہے ایک دن کے بکری کے ایک دن کے بچے کی چمڑے سے بنی ہوئی ہے, اتنے بڑے ظالم, یعنی یہ کہ ذبح کر کے فوراً نکالتے ہیں وہ چمڑا اور اس سے ٹوپی بناتے ہیں. پتا نہیں یہی صحیح ہے کہ فوری طور پر ذبح کرتے ہیں, فوری طور پر ذبح کرتے ہیں تو چمڑا زیادہ سے زیادہ اچھا ہوتا ہے, چمکیلا ہوتا ہے اور وہ
نرم ہوتا ہے,
نرم ہوتا
ہے جو ہے وہ
نرم ہوتا ہے اور مہنگا بھی ہوتا ہے,
مہنگا ہوتا ہے.
تو یہ چیز ہے اس کا ذبح کرنا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز کہا ہے, اس کو ذبح کر کے آپ گوشت اس کا کھا سکتے ہیں اور اس کے چمڑے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, حرام نہیں ہے. لیکن اس انداز سے لوگوں نے لکھا تھا کہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ ایک دن کے بچے کو ذبح کر کے اس کی ٹوپی پہنتا ہے, تو تمام لوگ ٹوپیاں اس کی بناتے ہیں اس طرح کا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عبداللہ ابن عباس پیارے رسول کے چچا زاد بھائی کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا, المسلم یکفی اسمہ, مسلمان کا نام ہی کافی ہے اگر اس نے ذبح کیا. فإن نسی ان یسمی حین یذبح فلیسم ثم لیأکل, اگر وہ بھول گیا ہو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام اسے نہیں دیا, بسم اللہ نہیں کیا, تو آدمی بسم اللہ کر کے کھا لے. جیسے کہ پیارے رسول نے وہاں فرمایا, حضرت عائشہ سے کہ لوگ گوشت لے کر کے آتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ذبح کرتے وقت انہوں نے بسم اللہ کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا, تو پیارے رسول نے کہا کہ تم بسم اللہ کر کے کھا لو. اسی طرح اس کی تاکید اس روایت سے ہے, لیکن اس روایت کی اسنادی حیثیت یہ ہے کہ اس کو ضعیف کہا ہے علماء نے, اس میں ایک راوی ہیں جو جن کو کہا جاتا تھا کہ جھوٹ بولتے تھے. اگر یہ روایت نہ بھی ہو تو پہلی روایت وہ صحیح روایت بخاری کی ہے حضرت عائشہ کی کہ لوگ ان کے بارے معلوم نہیں کہ انہوں نے بسم اللہ کہا یا نہیں کہا ہے, تو پھر ان کے گوشت کو بسم اللہ کر کے کھا لو جائز ہے. تو یہ معنی اس صحیح حدیث سے ثابت ہے. رہ گئی بات اگر یہاں اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے والا قلو مما لم یذکر اسم اللہ بسم اللہ یا رہے, جس جانور پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہ کیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں, امام محیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بھول بھی گیا تو اس کا کھانا جائز نہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں, بھول گیا تو اس کا کھانا جائز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, پیارے رسول نے خود فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان وما اکرہ علیہا, میری امت سے غلطیاں اور بھول چوک معاف کر دی گئی ہیں, اور اگر زبردستی کوئی کام ان سے کرایا گیا وہ بھی معاف کر دیا گیا ہے, اس کا گناہ ان کے اوپر نہیں ہوگا. رفع عن امتی الخطا والنسیان وما اکرہ علیہا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعا کیا, پیارے رسول کو حکم دیا یہ دعا کریں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے اللہ تعالیٰ اگر ہم غلطی کر جائیں, جان بوجھ کر کے نہیں کر رہے ہیں, بھول جائیں کسی چیز کو, تو ہمارا مواخذہ نہیں کرنا, ہمیں پکڑنا نہیں. تو اس سے امام شافعی نے استدلال کیا کہ اگر بسم اللہ کہنا بھول گیا تو پھر اس کو بسم اللہ کر کے خالی کھانا جائز ہے. لیکن امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں سختی ہے کہ نہیں, اس کا کھانا مطلق جائز ہے, بھول بھی گیا ہو تو کھانا جائز نہیں. اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں. یہی اسباب ہوتے ہیں ائمہ کے اختلاف کے, جہاں آیت یا احادیث اجتہاد ائمہ کو, دو امام ہیں, ایک نے کوئی اور بات استدلال کر کے کہی, دوسرے نے کوئی اور بات کہی, اور دونوں کا متحمل ہیں, تو وہاں اختلاف ائمہ پر ایک دوسرے کو غلط نہیں کہا جائے گا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری احادیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ نہیں, بھولے ہوئے آدمی کو ذبیحہ اگر اس نے بسم اللہ کر کے بھول کر کے نہیں کیا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہوگا. لیکن دوسرے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کہا لا تاکلوا مما لم یذکر, نہیں کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, اس میں بھولنے اور چوکنے کا ذکر نہیں ہے. تو اس عموم کو لے کر کے انہوں نے حرام کہا, اور اس خصوص کو لے کر کے کہ بھولے ہوئے کام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مواخذہ نہیں کرے گا, اس لیے اس کا کھانا بھی جائز ہوگا. بہرحال ایک استدلال ہے. اور اس حدیث سے بھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عائشہ وغیرہ کی حدیث ہیں, اس سے بھی اس کے کھانے کی دلیل ملتی ہے. جی
اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں, لیکن کسی دربار پہ جا کر ذبح کرتے ہیں اس کے بارے میں,
ہاں تو وہاں دو چیزیں ہوں گی, ایک تو بسم اللہ کر کے ذبح کیا لیکن دربار والے کے نام سے ذکر کیا, تو وہاں دوسری دلیل اس کے کھانے سے مانے ہے. وما وحل لغیر اللہ به, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا یا کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا, یہ مانا کیا جاتا ہے, ترجمہ کیا جاتا ہے. تو گویا بسم اللہ کہا بھی لیکن فلاں بابا کے نام سے ذبح کیا, جن کے نام سے ذبح کیا, شیطان کے نام سے. تو یہ سب ان سب چیزوں کا کھانا یا ان سب جانوروں کا کھانا جائز ہے. لیکن اگر اللہ کے لیے ذبح کیا ہے اور بسم اللہ بھول گیا تو پھر وہاں مسئلہ آتا ہے کہ بھولے ہوئے کا کھانا جائز ہے یا نہیں. عامد التسمیہ و ناسب التسمیہ کا ایک مسئلہ بڑا لمبا ہے, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھول گیا واقعی تو اس کا کھانا انشاءاللہ جائز ہے, کیونکہ پھر رسول نے حضرت عائشہ سے بھی یہی کہا, اور دوسرے ائمہ حدیث یا تابعین وغیرہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بھولے ہوئے شخص کا ذبیحہ اگر بسم اللہ کر کے کرنا بھول گیا تو اس کا کھانا جائز ہے.
تو چاندی سونے کے برتن میں کھانا جائز نہیں, اگر اس کی چھری وغیرہ بنی ہوئی اس سے ذبح کرنا جائز.
ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لا تاکلوا فی آنیت الذهب ولا فی صحافهم, والذهب والفضه ولا فی صحافهم, سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاؤ نہیں. اگر چھری بنی ہو اس کی, قلم بنا ہو سونے کا, تو اس سے لکھنا جائز ہے کہ نہیں, اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر سونے کی چارپائی بھی ہو تو پھر اس پر بیٹھنا سونا جائز ہے, کھانا اس میں کھانا جائز ہے. لیکن اور علماء نے کہا کہ جب اتنی معمولی چیز جو رات دن کی ضرورت کی ہے اس میں استعمال کرنا جائز نہیں, تو اس سے بڑا جو استعمال ہے چارپائی جس میں 10 کلو سونے لگ سکتے ہیں یا 50 کلو سونے لگ سکتے ہیں, اور ہی اس کو اس میں حرمت کی شدت ہوگی, اور یہی مسئلہ صحیح ہے. اسی طرح چھری وغیرہ کا استعمال بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ سونا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ علامہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ البارزہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ اس کو نقد کے طور پر استعمال کریں، یعنی اس کا وجود صرف پیسے کی شکل میں، تاکہ لوگ اس کو دے کر کے لے کر کے سامان خریدے، سامان دیں. اب اگر اس کو اس قسم کی چیزوں میں استعمال کیا جانے لگا تو لوگوں کو تنگی ہوگی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچپن پرانے زمانے سے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ سونے اور چاندی پر اتفاق کر لیں کہ یہ نقد کے لیے ہے. تو بہرحال سونے کی چھری یا سونے کا قلم، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہے جہاں تک اور روایتوں سے ثابت ہوتا ہے.
چاندی کا خنجر تو عام ملتے ہیں، لوگوں کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذبح کر.
چاندی کا خنجر تو پورے طور پر نہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا دستہ جو تھا، جس کو مٹھ کہتے ہیں وہ چاندی کا تھا. تو وہ دستہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ضرورت کے تحت سونے کے دانت بنا سکتے ہیں. ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی جہاد میں، تو پیارے رسول نے کہا کہ چاندی کا کی ناک بنا لو. چاندی کی ناک بنائی تو اس میں بدبو آ گئی، تو پیارے رسول نے ان کو اجازت دی کہ سونے کی. اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے، سونے کا کان بنا ہوتا ہے، دیکھا ہم نے جی، یہ کٹا ہوا تھا کسی صاحب کا حج وغیرہ میں دیکھا ہے، سونے کا لگا ہوا تھا. تو یہ سب استعمالات جائز ہوں گے، لیکن اور پورے طور پر گھڑی ہو یا یہ عینک وغیرہ ہے سونے کا، یہ استعمال صحیح نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے حسب ضرورت. پیارے رسول نے ان کو اجازت دی کہ سونے کی خاصیت ہے، خاص اس کا اثر ہے کہ اس کو وہ بدبو نہیں، یا وہ بدبو قبول نہیں کرے گا، اس کی وجہ سے بدبو نہیں ہوگی. تو پیارے رسول نے کہا کہ وہ ناک تم سونے کی بنا لو. تو اس قسم کی چیزیں جائز ہوگی. اسی طرح کپڑے میں اتنا تو اجازت ہے، ریشم پورے طور پر اگر کپڑا ریشم کا ہے تو اس کا پہنا جائز ہے، لیکن اگر اس میں تین انگل کی پٹی لمبی لگی ہو نیچے، یا جو کٹی ہوئی جگہ جیب کا لگ جاتا ہے، یعنی یہاں دونوں طرف لگی ہو تین انگل کے چوڑائی میں، لمبائی جتنی بھی ہو، اس کو جائز کہا ہے. خود بخاری شریف کی روایت میں ہمارے خیال سے روایتیں گزر چکی ہیں. وَلَهُ شَاهِدٌ باب الاواحی قربانی کا ذکر. اواحی جمع اضحیہ کہتے ہیں کہ وہ جانور جو قربانی یا ذلحجہ کے موقع پر چاشت کے وقت ذبح کیا جائے. کہتے ہیں وہ ضحا سے ہے، کیونکہ اس کے ذبح کرنے کا اصل ٹائم جو ہے چاشت کا وقت ہے، اس کو ضحا کہتے ہیں. وہ شمسی وہ ضحا، اسی وجہ سے اس کو اضحیہ کہا گیا. وہ جانور جو اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی تکمیل میں ذبح کیا جائے، اس کو اضحیہ کہتے ہیں. اس کی جمع اضاحی، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں. قربانی ہر اس جانور کو جو اللہ کے نام سے آپ ذبح کریں گے اس کو قربانی کہتے ہیں، لیکن خاص طور پر ان سب اصطلاحات کو ہمارے خیال سے اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس اصطلاح میں اللہ تعالیٰ پیر رسول کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا. اس کو اضحیہ کہنا چاہیے، اضاحی کہنا چاہیے. اور کیا نام ہے، عید کو عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کہتے ہیں غلط ہے، لیکن عید قربان اور کچھ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی اور کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ اس طرح جیسے صلات ہے، زکات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو ہم جس طرح حج کو ہم وزٹ نہیں کہتے ہیں، زیارت نہیں کہتے ہیں، حج کہتے ہیں، تو اسی طرح سے نماز کو بھی صلات کہیں، اسی طرح روزے کو صیام کہیں. جس طرح حج کو آپ حج کہتے ہیں، ایک کو تو آپ نے عربی کے اصطلاح میں استعمال کیا، اس کو بھی اگر کچھ لوگ 10 سال تک استعمال کرنا شروع کر دیں، اپنی زبانوں میں اخباروں میں لکھنا شروع کر دیں، تو وہی آ جائے گا لوگوں کے درمیان. ہمارے دوست تھے، انہوں نے ایک پرچہ جاری کیا دلی سے، تو انہوں نے یہی اصطلاح رکھی. پرچہ بند ہو گیا، لیکن کئی سالوں تک یہ اصطلاحات شرعیہ کو اسی طرح استعمال کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ اگر لوگوں کو سمجھنے میں پریشانی ہو تو اس کو نیچے حاشیہ لگا دیتے تھے. کچھ دنوں تک یہ چلے گا، اس کے بعد یہ اصطلاحات سب رائج ہو جائیں گے. تو قربان جو ہے، قربانیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، غلط قربانی میں تھے، لیکن عید الاضحیٰ جو ہے یا اضحیہ قربانی، یہ عید کے موقع پر 10 تاریخ یا 3 تاریخ اور 10 کے بعد 3 دن تک، جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان سب میں ذبح کرنے کو اضحیہ کہتے ہیں. اس کی خاص شرائط ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اس کا استخراج کیا گیا ہے. کتنا وقت ہے؟
10 منٹ.
صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہاز میں حالت احرام میں ٹسو استعمال کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی، اس سے ہاتھ اور منہ صاف کیا، کیا عمرہ ہو گیا. غلطی میں آپ نے کیا، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ آپ فوراً اس کو دھو لیں. خوشبو اگر لگا لے بھی آدمی احرام کی نیت کرنے کے بعد، تو پھر اس کو معلوم ہونے کے بعد یا ہوش آنے کے بعد خیال آنے کے بعد فوراً اس کو دھو لینا چاہیے. ایک صحابی تھے پیر رسول جیرانہ کے موقع پر جب حج کر کے عمرہ کی نیت کی آپ نے وہاں جیرانہ سے, تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھی ہے یہ زعفران کی خوشبو لگائی ہے اور اس جبے میں ہم نے احرام باندھا ہے. پیر رسول کچھ نہیں بولے, انتظار فرمایا آپ نے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے, وہی نازل ہوئی, تو پیر رسول نے فرمایا جو پوچھ رہے تھے احرام کے بارے میں وہ کہاں گئے, ان کو بلا کے لایا گیا. تو پیر رسول نے کہا انزع عنک الجبا, جو جبا سلا سلایا پہنو اس کو نکال دو اور دو چادریں پہن لو. واغسل عنک الخلو, جس میں اگر لگا ہو لگی ہو عطر وغیرہ تو اس کو کھو ڈالو, کیونکہ احرام کے بعد انہوں نے استعمال کیا, لیکن احرام سے پہلے آپ کے لیے جائز ہے کہ جس میں آپ لگا لیں اور اس کے بعد پھر احرام پہنے, تو وہ خوشبو اگر دو چار دن تک بھی رہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن احرام کی نیت کر لینے کے بعد پھر خوشبو لگانا جائز نہیں, جس طرح انہوں نے کیا تھا. تو پیر رسول نے کہا اس کو دھو ڈالو. تو اس طرح آپ کو دھو ڈالنا چاہیے تھا. ہمارے خیال سے وہی ٹیسو جو ہوتا ہے ہوائی جہاز والا, اس میں تھوڑی کلونیاں ہوتی ہیں, تھوڑی دیر میں اس کی بو اڑ بھی جاتی ہے, لیکن فوری طور پر یاد آئے تو اس کو دھو لینا چاہیے. کیا عائشہ مسجد سے احرام باندھ کر عمرہ ہو جاتا ہے؟ یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے. صحیح ہے کہ پیر رسول کے زمانے میں یہ عمرہ یا اس قسم کے عمرے کی کوئی شریعت نہیں ملتی ہے, کیونکہ صحابہ کرام جو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر کے نیکی کرنے والے تھے, انہوں نے جا کر کے عمرہ نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ جب آئے تھے فتح مکہ میں تو بہت سے لوگ آٹھ آٹھ سال سے یا اس سے پہلے سے جو لوگ ہمیشہ ہجرت کیے ہوئے تھے, کعبہ ہی سے نکالے گئے اسی مکے سے, لیکن اس مکے میں داخل ہونے کا ان کو موقع نہیں ملا. پیاسے تھے عمرہ اور حج کے لیے, عمرہ کرنا چاہتے تو 21 دن تک یا 19 دن تک پر رسول فتح مکہ کے بعد یہاں ٹھہرے, کوئی بھی نکل کر کے عمرہ کرنے نہیں گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر مشروع ہوتا تو پیار رسول کہتے کہ جاؤ عمرہ کرو, تم بیکار بیٹھے ہو. تو اس وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے نکل کر کے حاجی کو عمرہ کرنا صحیح نہیں ہے, ایک بار آپ نے عمرہ کیا یہاں بیٹھ کر کے تو آپ کیجیے, نمازیں پڑھیے, پھر جائیے اللہ کے نام پر دوسرے مرتبہ آئیے گا. ہاں مکے والے نکل سکتے ہیں, مکے والے باہر نکل کر کے جا کر کے کہیں بھی تنہیم عائشہ مسجد ہو یا کہیں بھی ہو, حدود حرم سے باہر نکل کر کے عمرہ کر سکتے ہیں. مکے کے سب سے نزدیک میقات کیا ہے؟ یہ تنعیم ہی ہے جس کو عمرہ مسجد کہتے ہیں. دو نشانیاں بنی ہیں حدود حرم کی, اس سے باہر وہ مسجد ہے, اس سے باہر احرام باندھتے ہیں. لیکن اگر اب دیکھا جائے تو حرم سے ایک نئی جگہ ہے, اب یہ جو پہاڑ کٹا ہوا ہے, ہم تو اس میں تھے الحمدللہ کمیٹی میں, پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کر کے اللہ کی طرف سے اس کی ریسرچ ہوئی اور باقاعدہ اس کو اخبار کیا نام ہے نقشے پر بلدیہ کے لوگ تھے ہمارے ساتھ, اور پولیس کا یہ وزارت دفاع کی ایک ٹیم تھی جو پیمائش کے لیے ہے, خاص اس کام کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ جو ہے آپ جائیں گے ری وقت سے آگے وطنی جو ہے وطنی سینٹر ہے, اس سے جو موڑ پڑتا ہے اس موڑ سے تھوڑی دور پر حدود حرم ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ تنعیم زیادہ دور ہے یا یہ زیادہ دور ہے, دونوں تقریباً برابر ہوں گی, یا ہو سکتا ہے یہ زیادہ قریب ہو اب اس راستے کے کھلنے کی وجہ. پہلے یہ راستہ نہیں تھا یہ بخش کا جس کو چڑھ کر کے لوگ جاتے تھے, لیکن اگر وہاں جائیں وادی میں تھوڑا سا گھسے پھر پہاڑ آتا ہے, باقاعدہ وہاں حدود حرم ہے, پرانے نشانات تھے اس کے اور اب بھی کچھ اس میں سے کھڑے بھی ہیں, اس کی بنا پر ہو سکتا ہے یہ زیادہ قریب ہو. جس ریسٹورینٹ میں شراب پیتی ہو اور وہ ہو مسلمان کا ہوٹل, وہاں کام کرنا جائز ہے؟ بالکل نہیں جائز ہے. شراب کے مسلمان کے لیے تو جائز ہی نہیں, اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے نصیحت کیجیے, نہیں تو پھر اس کو بائیکاٹ کیجیے گا, نہیں مانگ رہا ہے. ایسے آدمی کے ساتھ معاملہ رکھنا جائز نہیں ہے, اور خاص طور پہ شراب کا اٹھا کر کے دینا اور اس کو پلانا یا اس کا برتن کرنا. پیر رسول نے فرمایا لعن اللہ حاملہ والمحمول علیہ, اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس شخص پر جو اٹھا کر کے کسی کو دیتا ہے یا جس کے لیے اٹھا کے لے کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ تم پیو, اس وجہ سے جائز نہیں. اشارہ برطانیہ سے ہے یا یورپ, یعنی ہاں یورپ وغیرہ میں صرف خاص حالات میں آپ کو ان کے برتن کے دھونے کی اجازت دی جائے گی. یعنی یہ کہ جیسے کسی نے پوچھا کہ یہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہاں پڑھنے, تو کچھ کمائی کر کے ہی وہاں اپنا گزارا کر سکتے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں ملتا ہے. ہوٹلوں میں صرف یہ کام ملتا ہے کہ وہ برتن دھوئیں جس میں سور کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے, جس میں شراب بھی پی جاتی ہے، لیکن شراب وغیرہ اٹھا کر کے دیں یا سور کا گوشت لوگوں کو سامنے دیں یہ کام لینا جائز ہے. البتہ برتن دھونے کا کام کر سکتے ہیں، اس کا استدلال کیا جاتا ہے حدیث شریف سے. پیارے رسول سے پوچھا عدی ابن حاتم نے کہ اللہ کے رسول، ہم مشرک قوموں کے درمیان ہیں، اس میں شراب بھی پیتے ہیں، حلال حرام کام کھانا بھی کھاتے ہیں، اگر ہمیں کوئی برتن نہ ملے تو ہم اس میں کھا سکتے ہیں؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ اِلَّمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَقُلُوا فِيهَا، اگر دوسرا برتن نہ ملے تو اس کو دھو کر کے پھر اس میں کھا لو، دھو کر کے کھا لو. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی روزی اور نہیں مل رہی ہے، صرف یہی مل رہی ہے کہ دھو کر کے برتن جس میں اس قسم کی چیزیں کھائی گئی ہوں اس سے آپ روزی کمانا چاہیں تو انشاءاللہ جائز ہوگا. مجبوراً کیا ہے، اقساط پر بند سے مکان لینا جائز ہے یا نہیں؟ علماء نے اس کو جائز کہا، قسط میں لینا، لیکن اس سے سود نہ ہو. یعنی یہ کہ اس کی قیمت اتنی ہے، شروع سے آپ کو معلوم ہے قیمت، اگر نقدن لے رہے ہیں تو 300-300,000، اور اگر لے رہے ہیں قسط پر تو 350,000. پہلے ہی سے اس کو طے ہو جائے کہ ہم قسط سے لیں گے یا نقد لیں گے تو قسط وار دینا جائز ہے.
اللہ،
سنا ہے کہ نماز میں کیا ہے، رفع یدین کے بارے میں خلفاء راشدین اور 500 صحابہ گواہ ہیں، اور یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھاتے تھے، اس کی تشریح کریں صحیح حدیث سے. یہ جو آپ نے تعداد دی، اس تعداد کے بارے میں تو علم نہیں.